الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین مرحبا، سلسلہ ہے قرآن کی روشنی میں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس خوبصورت سلسلے میں ہمارے ساتھ مفتی محمد قاسم صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں، اور ہم قرآن کریم کی چند منتخب آیات اور پھر ان کے حوالے سے چند تفسیری نکات پر گفتگو کرتے ہیں۔ آئیے آج کی پہلی آیت کی طرف، لیکن سلسلے کا پہلا سوال پوچھنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ درود پاک کی فضیلت بیان ہو جائے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کی مبارک حدیث کا مفہوم ہے، جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106 کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ میں آیت کریمہ کی تلاوت کر دوں اور پھر ترجمہ، اور پھر ہم سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلیہا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ کنز العرفان، جب ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا لوگوں کو بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی اور آیت لے آتے ہیں۔ اے مخاطب، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے؟ اچھا موسیٰ، میں پوچھنا چاہوں گا کہ نسخ کیا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام میں کیسے منسوخی ہو سکتی ہے؟ پھر اگر منسوخی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب والشہادہ ہے، تو اس کے کلام میں منسوخی یا تبدیلی کی کیا حاجت ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نسخ قرآن پاک کی ایک اصطلاح ہے، یہ قرآن پاک میں لفظ بیان ہوا، جیسا کہ یہی آیت مبارکہ جو ہم نے تلاوت کی ہے۔ جو کوئی آیت ہم منسوخ فرمائیں یا اسے بھلا دیں تو ہم اسے بہتر یا اسی جیسی لے آئیں گے۔ نسخ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جس کے اوپر علماء اسلام نے بڑی تعداد کے اندر کتابیں لکھی اور اس کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ مباحث کی ہیں۔ تفسیر کی تو کوئی بھی کتاب ایسی نہیں کہ جس کے اندر مسئلہ نسخ کے اوپر کلام نہ کیا گیا ہو، کیونکہ جب منسوخ آیات اور ناسخ آیات قرآن پاک کے اندر ہی ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی تفسیر لکھے اور اس کے اندر وہ مینشن نہ کرے کہ یہ آیت منسوخ ہے اور یہ اس کی ناسخ ہے۔ لہذا تفسیر کی تو جملہ کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے، لیکن علماء نے اس کے علاوہ بھی باقاعدہ اس موضوع پر کتابیں لکھی، جیسے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے علاوہ بھی بڑی تعداد کے اندر علماء کرام ہیں جنہوں نے اس موضوع کو اپنی تصنیف کا موضوع بنایا۔ اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ ناسخ و منسوخ کے ذریعے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب یہ دین اسلام کا حکم ہے یا نہیں، کیونکہ قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں وہ تو اس کے بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب اس کی جگہ دوسری ایک آیت بھی موجود ہے کہ جو یہ بتا رہی ہے کہ وہ حکم پہلے والا ختم ہو چکا، اس کے اوپر عمل نہیں کرنا۔ اب اگر ناسخ اور منسوخ کا علم نہیں ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ آدمی وہی آیت پڑھے اور اسی کو حکم الہی سمجھے اور اسی کے مطابق عمل کرے اور اسی کا دوسروں کو بتانا شروع کر دے۔ لہذا ناسخ و منسوخ کا علم، خاص طور پہ جو قرآن پاک کا طالب علم ہے، اس کے لیے بڑا ضروری ہے۔ اب نسخ ہوتا کیا ہے، نسخ کا معنی کیا ہے؟ نسخ کا جو لغوی معنی ہے، یعنی لغت کے اعتبار سے جو اس کا معنی ہے، وہ ہے زائل کرنا، زائل کرنا۔ شرعی اعتبار سے اس کا معنی یہ ہے کہ ایک دلیل متأخر، یعنی بعد میں آنے والی دلیل، پہلے سے موجود حکم کو زائل کر دے۔
ٹھیک،
پہلے ایک حکم موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا حکم ارشاد فرمایا جس نے پہلے حکم کی مدت کا اختتام بیان کر دیا، بتا دیا کہ پہلا حکم اب باقی نہیں ہے۔ یہ ہے منسوخ کا معنی۔ تو منسوخ اصل میں ہوتا کیا ہے، اگر تھوڑا سا اسے مزید ڈیٹیل کے ساتھ سمجھیں تو منسوخ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت نازل فرما کر، اگر وہ نسخ قرآن سے متعلق ہے، یعنی قرآن پاک کی آیات سے متعلق، اگر حدیث پاک میں ہے تو پھر نبی پاک علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک حکم نازل فرماتا ہے جس کے ذریعے ہمیں یہ بتا دیتا ہے کہ پہلے حکم کی مدت پوری ہو چکی۔ دوسرے حکم کے ذریعے یہ بتا دیا جاتا ہے کہ پہلے حکم کی مدت پوری ہو چکی۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب اسے اگر تھوڑا سا ڈیٹیل سے اور سمجھیں تو اس پر وہ جو اشکال ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام میں منسوخی کیسے ہو سکتی۔ منسوخی تو یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی ایک حکم دیتا ہے، کچھ عرصے بعد اسے پتہ چلتا ہے کہ یار یہ فٹ نہیں بیٹھ رہا اور لوگوں کے لیے بڑی پریشانی ہو رہی ہے اس پر عمل کرنے میں، لہذا میں دوسرا حکم دے دیتا ہوں۔ جیسے حکومتیں کرتی، حکومت ایک آرڈر جاری کرتی ہے، کچھ عرصے بعد اسے احساس ہوتا ہے کہ اس پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے تو لہذا وہ اسے تبدیل کر دیتی ہے۔ ادارے اپنے ادارے کے افراد پر کوئی قانون نافذ کرتے ہیں، کچھ عرصے بعد ان کو احساس ہوتا ہے کہ یار لوگوں کو مشکل پیش آ رہی ہے، لہذا اسے ختم کر دیا جائے اور اس کی جگہ کو دوسرا حکم لے آیا جائے۔ اب اگر قرآن پاک کے نسخ کو اور اللہ تعالیٰ کے نسخ فرمانے کو معاذ اللہ اس صورت میں معمول کریں تو پھر تو واقعی اعتراض ہے۔
ٹھیک جی،
کہ حکومتیں یا دنیاوی ادارے، ان میں تو چونکہ مستقبل کا علم نہیں ہے، انہیں غیب کا علم نہیں ہے، انہیں تمام انسانوں کے احوال کا علم نہیں ہے، لہذا وہ تو ایک حکم دیں گے، بعد میں غلطی سامنے آئے گی تو اسے تبدیل کر دیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب و شہادہ، وہ غیب کو بھی جانتا ہے، وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے، ازل و ابد کا علم ہے اس کے پاس، تو اس کے احکام میں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ پہلے ایک حکم دیا اور بعد میں پتا چلا نہیں بھی یہ تو بندے کو سوٹ نہیں ڈالا لوگوں کو، لہٰذا اس کو تبدیل کر دیا جائے۔ تو اس لیے اب جو میں نے شروع میں الفاظ بیان کیے، اگر ان الفاظ کو سامنے رکھیں گے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا کہ نسخ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک حکم نازل فرماتا ہے جس کے ذریعے ہمیں یہ بتا دیا جاتا ہے کہ پہلے حکم کی مدت ختم ہو گئی۔ گویا اللہ کا تو پہلے سے معلوم تھا کہ اتنے عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے اس حکم کی جگہ دوسرا حکم دینا ہے، ہمیں نہیں پتا تھا، تو نسخ کے ذریعے ہمیں بتا دیا گیا کہ پہلے حکم کی مدت ختم ہو گئی۔ اب اس کو آپ یوں لے لیں، اس کے مثال سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ اگر میں ایک امیر آدمی ہوں اور میرے پڑوس کے اندر ایک غریب آدمی ہے، میں نے اپنے نوکر سے کہا کہ بھائی تم روزانہ ان کے گھر میں کھانا دینے جایا کرو، رات کا کھانا گھر میں جو بھی تیار ہوگا تم ان کے گھر میں دینا، یہ میں نے حکم دے دیا اپنے نوکر کو۔ اور مجھے یہ پتا ہے کہ میں نے یہ 20 تاریخ تک کھانا دینا، یکم کو میں نے حکم دیا اور مجھے پتا ہے کہ یہ کھانا میں نے ان کو 20 تاریخ تک دینا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 20 تاریخ کو مجھے یہ پتا ہے کہ ان کی کوئی بی سی نکلنی ہے، ان کی کوئی کمیٹی نکلنی ہے، یا ان کو کہیں سے رقم ملنی ہے۔ اب مجھے تو پتا ہے کہ 20 تاریخ تک، لیکن میں نے اپنے نوکر کو نہیں بتایا، اسے میں نے یہ کہا کہ تم نے روزانہ ان کے گھر کھانا دینا ہے، تو نوکر کیا سمجھے گا کہ بھائی دینا ہے، وہ روزانہ دیتا رہے گا 20 تاریخ آئے گی وہ کھانا دے کے آیا تو میں اس کو بولوں گا کہ اب کل سے نہیں دینا، وہ کہے گا کہ اب اگر تو وہ ابھی لا علم ہے ان کے حالات سے تو وہ تو یہی کہے گا کہ یار پتہ نہیں کیا ہو گیا، کیوں ناراض ہو گئے سیٹ صاحب ہمارے۔ لیکن اگر اسے یہ پتا ہے کہ وہ کھانا دینے گیا اور ان کے گھر والوں سے بات چیت کر کے اسے پتا چل گیا کہ بھائی کل کو ان کے گھر میں اچھی خاصی اماؤنٹ رقم آ جائے گی اور کل سے ان کو کھانے کی حاجت نہیں، اب وہ واپس آیا اور ابھی سیٹ صاحب کو بولنے ہی لگا تھا کہ وہ سیٹ صاحب کل سے ان کو کھانا دینے کی حاجت نہیں ہے، کل سے ان کو مل جائے گا، لیکن اس کے بولنے سے پہلے سیٹ ہی اس کو بول دے ہمیں کل سے نہیں دینا، تو وہ کہے گا اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ سیٹھ صاحب کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ 20 تاریخ تک ہی کھانا دینا، اس کے بعد ان کے گھر میں آ جائیں گی رقم وغیرہ آ جائے گی، تو لہذا ان کو حاجت نہیں ہوگی۔ تو اب یہ جو حکم ہے اس نوکر کے اعتبار سے تو یہ ہے کہ سیٹھ صاحب نے اپنا سابقہ حکم کینسل کر دیا، لیکن حقیقت میں وہ کینسل نہیں کیا، حقیقت میں جب سیٹھ نے حکم دیا تھا تو اسے معلوم تھا کہ فلاں مدت تک کے لیے میرا یہ حکم ہے، اور جب وہ مدت آئی تو سیٹھ نے اسے بتا دیا اور نوکر کو پتا چل گیا تو باعتبار نوکر تو یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی سیٹھ کا حکم ختم ہو گیا، اس نے اپنے حکم کو کینسل کر دیا، لیکن باعتبار حقیقت صرف اس مدت کا اظہار کر دیا گیا،
سبحان اللہ،
اس مدت کا اظہار کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، مثال کے طور پہ ایک آیت ہے قرآن پاک میں، فرمایا کہ تم پہ وصیت کرنا فرض ہے، اگر کسی شخص کی موت کا وقت آ جائے اور وہ مال چھوڑے تو اس کے اوپر وصیت کرنا فرض ہے کہ میرے بیٹے کو اتنا ملے، بیٹی کو اتنا ملے، باپ کو اتنا ملے، رشتہ داروں کو اتنا ملے۔ اچھا، اب یہ حکم آ گیا، سب نے عمل کرنا شروع کر دیا اس کے اوپر۔ ایک عرصہ گزرا تو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری آیت نازل فرمائی، وہ تھی آیت میراث، جس میں وراثت کے احکام بیان کیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود متعین کر دیا باپ کا اتنا حصہ، بیٹے کا اتنا، بیٹی کا اتنا، بیوی کا اتنا، ماں کا اتنا۔ اب لوگوں کے اعتبار سے تو یہ تھا کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے وصیت کا حکم دیا تھا کہ جس کو جتنا دینا ہے خود ہی طے کر کے دے دو، اور اب اللہ تعالیٰ نے خود متعین کر دیا تو پہلا حکم ختم ہو گیا۔ تو اس اعتبار سے کہ لوگوں کے اعتبار سے تو پہلا حکم ختم ہوا، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا تو پہلے سے پتا تھا کہ مثلا یہ حکم، مثال دے رہا ہوں، یہ حکم 3 سال 3 مہینے 13 دن کے لیے میں دے رہا ہوں، اور اتنے عرصے کے بعد میں دوسرا حکم دوں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آیت میراث نازل فرمائی تو لوگوں کو پتا چل گیا کہ پہلا جو حکم تھا وہ آج تک کی مدت کے لیے تھا، دوسرا حکم آیا تو ہمیں پتا چل گیا کہ اس کی مدت ختم ہو چکی ہے۔ تو یہ ہے نسخ۔ لہذا اب جب یہ والا مفہوم آپ سامنے رکھیں گے تو اس پر یہ اعتراض نہیں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب و شہادہ ہے تو اس نے اپنے حکم کو کیوں کینسل کر دیا، اسے تو سب کچھ پتا تھا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا عالم الغیب و شہادہ ہونا خود اس بات کا ثبوت ہے،
سبحان اللہ،
کہ وہ اپنے حکم کی مدت کو جانتا ہے،
سبحان اللہ۔
لہذا جب وہ اس نے جس مدت کے لیے حکم دیا تھا مدت پوری ہوتی تو اللہ تعالیٰ اگلا حکم بتا دیتا ہے،
سبحان
تو اللہ۔ لہذا عالم الغیب و شہادہ ہونے سے اس پر اعتراض نہیں ہوگا، یہ خود اس کی معید چیز بن جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دلیل آگے کیا دی، آیت دیکھیں جو فرمایا، ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلیہا، جو آیت ہم منسوخ کریں یا بلا دیں تو اس سے بہتر لے آئیں گے یا اسی کی مثل لے آئیں گے۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے؟
بے شک،
آیت منسوخ کرے تو اسے بہتر لے آئے یا اسی جیسی لے آئے، آیت بھلا دے تو اسے بہتر لے آئے یا اسی جیسی لے آئے، تو کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ اس پر قادر ہے؟ تو وہ جو اللہ کی قدرت ہے وہ خود اس کی دلیل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، تو وہ کیسا حاکم کہ جو اپنے کسی حکم کو تبدیلی نہ کر سکے؟
بہت خوب،
یہ جو ہے فضیلت بنے گی یا اس کی یہ خامی بن جائے گی کہ اس حاکم کو خود ہی اس کا اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے حکم کو بدل سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ تو نہیں جانتا اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قادر ہے؟ تو جو قادر ہے اس کی قدرت کا اظہار ہے کہ وہ حاکم مطلق ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، حکم دیتا ہے تو بدلنے کا بھی اختیار ہے اس کے پاس۔ تو یہ اس آیت، یہ اس نص کی دلیل کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو لہذا نسخ جو ہے یہ ثابت بھی ہے، یہ قرآن و حدیث کے اندر اس کے دلائل موجود بھی ہیں، اور اس کے اندر کسی قسم کا ایسا کوئی شبہ یا کوئی چیز نہیں آتی کہ معاذ اللہ یہ کو اللہ تعالیٰ کی عظمت کے یا اس کے علم کے خلاف ہے۔
اچھا، آپ نے فرمایا کہ اس کی دلیل بھی موجود ہے، تو جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے کلام میں نسخ نہیں ہو سکتا، تو پھر ان کے لیے کون سی دلیل ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی سمجھ میں آنے والی ہوگی اور وہ دلیل بھی ہوگی نسخ کی؟
دیکھیں، ایک میں چیز عرض کرتا ہوں کہ لوگ جو انکار کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم میں منسوخی نہیں ہے،
جی
اللہ کا کوئی حکم نہیں بدل سکتا، اب وہ آیتیں پڑھ دیتے ہیں دوسری قسم کی، لا تبدیل علی خلق اللہ، لا تبدیل علی کلمات اللہ، آیتیں وہ پڑھ دیتے ہیں حالانکہ ان کا مفہوم کچھ اور ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک ان کا اعتراض مین وہی ہے جس کا میں نے جواب عرض کیا ہے کہ بھئی اللہ کے حکم میں تبدیلی کیسے ہو سکتی، اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ کا علم رکھنے والا، تو اس نے جو حکم دیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے اس نے دے دیا، وہ یہی بات بیان کرتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے اوپر جو میں نے پہلی ایک مثال بیان کی ہے، اگر میں اسی کو تھوڑی مزید وضاحت کے ساتھ عرض کروں کہ جیسے سیٹھ نے 20 دن بعد جو حکم دیا تھا کہ بھئی اب ان کے گھر میں کھانا نہیں دینا، یہ سیٹھ کا علم بدلا تھا یا ان لوگوں کے حالات بدلے تھے؟
حالات بدلے،
ان کے حالات بدلے، سیٹھ کا حکم نہیں بدلا
تھا.
ظاہری اعتبار سے تو حکم بھی اس کا بدل گیا، لیکن حقیقت میں ان کے حالات بدلے تو سیٹھ نے اپنا حکم بدل دیا. اللہ تعالیٰ جو حکم دیتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا معاذ اللہ علم نہیں بدلتا، اس کا علم ازلی ہے ابدی ہے، اس میں تغیر نہیں ہو سکتا. صفات الہیہ ازلی ابدی، اس میں تغیر نہیں ہو سکتا. بدلتا کیا ہے؟ حالات بدلتے ہیں. وہاں کچھ حالات بدلتے ہیں یا کوئی حکمت بدلتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مطابق حکم دے دیتا ہے. اچھا، اب یہ بات کہ نسخ ہے تو اس کا ثبوت کہاں سے؟ نسخ کے ثبوت کی قطعی دلیل جس کا دنیا میں کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں جو اولاد ہوئی، وہ جو اولاد تھی ان دونوں کی اولاد تھی. دونوں آپس کے اندر سگے بہن بھائی ہوتے تھے، سگے بھائی، سگی بہنیں، سگے بھائی، سگی بہنیں. ان کے نکاح کی کیا صورت تھی؟ انہی کا نکاح ہوتا تھا نا، نکاح انہی کا ہوتا تھا. صرف یہ تھا کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں جب بچے پیدا ہوتے تو جڑواں بچے ہوتے ہیں، اس میں ایک لڑکا ہوتا ایک لڑکی، پھر اگلے حمل میں پھر ایک لڑکا ایک لڑکی، پھر اگلے حمل میں ایک لڑکا ایک لڑکی. اس میں وہ جو ٹوئن ایک مرتبہ میں ہوئے ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تھا، لیکن پہلے والے جڑواں کے لڑکے کی دوسرے والے جڑواں کی لڑکی سے اور اس والے لڑکے کی اس والی لڑکی سے نکاح ہو سکتا تھا.
جی ایسے
ٹھیک. لیکن کیا یہ سگے بہن بھائی نہیں تھے آپس میں؟
جی بالکل سگے، ایک ہی والدہ ایک ہی والد،
ماں باپ ایک ہی ہیں.
جی
ایک بچہ 4 سال پہلے پیدا ہوا، لڑکی 4 سال بعد پیدا ہوئی، تو ہیں تو سگے ہی نا.
جی ایسے
ہماری شریعت میں جائز ہے؟
بالکل بھی نہیں.
نہیں موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا؟ نہیں.
نہیں
آدم علیہ السلام کی شریعت میں
جائز؟
جائز تھا. ان کی شریعت میں جائز تھا، بعد میں جب نسلیں پھیل گئیں تو اللہ تعالی نے دوسرا حکم دے دیا.
سبحان اللہ.
کہ اب ایک ماں باپ کی جو اولاد ہے، خواہ وہ ٹوئنز ہیں جڑواں ہیں یا وہ آگے پیچھے ہیں، اب ان کا نکاح نہیں ہو سکتا. اب نکاح ہوگا وہی کہ یہ اس کی اولاد ہے وہ اس کی اولاد ہے، اور ان کی اولادوں کا آپس میں نکاح ہوگا. تو اب یہ بتائیں کہ نسخ کی جو یہ صورت ہے، یہ ہر ہر دین والے نے تسلیم کیا نہیں کی؟
بے شک
سب نے قبول کیا.
جی
اور جو نسخ کا انکار کرتے ہیں وہ اسے مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟
انہیں ماننا پڑتا ہے.
اس کے علاوہ صورت نہیں ہے کوئی بھی، اس کے علاوہ امکانات میں سے کوئی امکان نہیں ہے. لہذا جب اس کو مان لیں تو اگر اب کی کوئی نسخ کی صورت علم الہی یا قدرت الہی کے خلاف تھی تو پھر وہ بھی خلاف ہے.
بہت خوب.
اور اگر وہ خلاف نہیں ہے تو پھر یہ بھی خلاف نہیں ہے. اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ کب تک کے لیے اس نے حکم دیا ہے کہ ایک ماں باپ کی اولاد آپس میں نکاح کر سکتی ہے، اور کب اللہ تعالیٰ نے اس حکم کی جگہ دوسرا حکم دینا ہے. جیسے اللہ عز و جل کو اس وقت پتا تھا، ایسے ہی نزول قرآن کے وقت پتا تھا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہماری شریعت کے اندر احکام بیان فرمائے. لہٰذا اس کے پیچھے جو ساری حقیقت ہے وہ یہ ہے. تو نسخ کی ایک وہ صورت کہ جو قطعی طور پر ہر کوئی مانتا ہے وہ موجود ہے، اور یہ دلیل نسخ، یہ دلیل نسخ. اور اس کے علاوہ قرآن پاک کے اندر، تو قرآن پاک میں کے بارے میں علماء اسلام کا اتفاق ہے، جو صحیح العقیدہ علماء ہیں ان سب کا اتفاق ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام دیے اور اس کے بعد اس کی جگہ دوسرے احکام بھی دیے، اور اس کی ایک تعداد ہے پوری. کسی نے وہ 5 احکام اور 5 آیتیں مانی، کسی نے 12، کسی نے 19، کسی نے اس سے زیادہ، یوں کمی بیشی ہے ان کے اندر. لیکن ایسا نہیں ہے کہ کسی نے نسخ کا اصلا انکار کیا ہو. بعد نے نسخ کا انکار نہیں کیا، لفظ کو دوسرا استعمال کر لیا، انہوں نے لفظ دوسرا استعمال کر لیا لیکن اینڈ دا اینڈ مانا نسخ کو ہی ہے. میں نے اس طرح کی بھی کتابیں دیکھی ہیں کہ جن کے اندر انہوں نے بڑا زور شور سے پہلے تو ناسخ منسوخ کا انکار کر دیا، خدا کے کلام میں کوئی ناسخ نہیں ہے، کوئی منسوخ نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے. اب اس کے بعد پھر ساری آیتوں کو لکھ کے اس کی جگہ یہ حکم آ گیا، اس کی جگہ یہ حکم آ گیا، نام اس کو دوسرا دے دیا. تو یہ پھر صرف ایک لفظی اختلاف رہ گیا کہ بھئی لفظ نسخ نہ بولے کو دوسرا بول دے. تو اگر اتنا ہی کہنا ہے تو یہ ایک جدا میٹر ہے، لیکن فی نفسہ نسخ کا ثبوت قرآن و حدیث سے ثابت ہے. قرآن پاک کی ایک واضح سی جیسے آیت مبارکہ ہے کہ اتنا تو سب کو پتا ہے کہ مدینہ منورہ میں مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے, یہ تو سب کو پتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی نا, فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام, تو یہ جو حکم تھا یہ ناسخ تھا یا نہیں؟
بے شک
یہ ناسخ تھا, اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا جو ہے اسے منسوخ کر دیا گیا. ٹھیک ہے, سورۃ البقرہ میں دوسرے پارے کے شروع میں کیا فرمایا, سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم اللاتی کانوا علیہا, اب کہیں گے بیوقوف کہ کس شے نے مسلمانوں کو پھیر دیا اس قبلے سے جس پر یہ پہلے تھے. عن قبلتہم اللاتی کانوا علیہا, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل للہ المشرق والمغرب, تم کہہ دو کہ اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب, جدھر چاہے منہ پھیرنے کا حکم دے دے. تو آخر تبدیلی قبلہ کو سارے مانتے یا نہیں مانتے؟ سارے مانتے. تو ادھر وہ جو جڑواں اور جو دو حمل کے لڑکے لڑکی کا آپس میں نکاح, ادھر تبدیلی قبلہ جب اسے سارے مانتے ہیں تو یہ ناسخ منسوخ تو مان لیا, تو پیچھے کیا باقی رہ گیا؟ اب یہ کہنا کہ نہیں وہ باقی نہیں مانتے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک آدھ مرتبہ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں یوں تبدیلی آ سکتی, باقی جگہ نہیں آ سکتی. تو اگر یہ تم اس کو تبدیلی ہی کہتے ہو تو پھر تبدیلی والا اعتراض یا علم تغیر والا اعتراض یہاں بھی آئے گا, اور اگر یہاں نہیں آئے گا تو پھر دس جگہ بھی مان لو تو نہیں آئے گا. تو لہذا ناسخ اور منسوخ جو ہے یہ قرآن و حدیث سے اور عقل و نقل سے ثابت ہے.
بہت خوبصورت. مدنی چینل کے ناظرین, مفتی صاحب نے دو دلائل تو ایسے دیے ہیں اس حوالے سے کہ جو الحمدللہ ناقابل تردید ہیں. ایک تو وہ مسئلہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد والا, اور دوسرا قبلہ اول سے قبلہ دوم یعنی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والا. تو امید ہے انشاءاللہ ان دو دلائل سے ہی ان لوگوں کو جواب مل جائے گا جو اس طرح کی منفی سوچ رکھتے ہیں. اچھا, یہاں میں یہ عرض کرتا چلوں کہ نسخ کی علماء نے دو قسمیں بیان کی ہیں, نسخ لفظی یا الفاظ میں نسخ اور احکام میں نسخ. الفاظ سے مراد کے الفاظ ہی اٹھا لیے جائیں یا الفاظ ہی بھلا دیے جائیں, اور احکام کا نسخ کے حکم اٹھا لیا جائے, اس چیز پر اس حکم پر عمل کرنے سے روک دیا جائے لیکن وہ آیت وہ الفاظ باقی رہیں. تو اب یہاں پر سوال مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ جو نسخ کا وقوع ہوا ہے قرآن کریم میں بعض آیات میں, تو اس سے کون سا نسخ مراد ہے؟
آیت کے اندر جو فرمایا گیا نا وہ مطلق ہے, اور مطلق کے اندر اس کی ساری صورتیں داخل ہیں. جیسے نسخ کی یہ صورت بھی تھی کہ آیت اور اس کا حکم دونوں اٹھا لیے جائیں.
دونوں چیزیں,
آیت بھی اور اس کا حکم بھی. جیسے بعض احادیث ہیں کہ ایک صحابی تہجد کے عادی تھے اور تہجد کے اندر وہ سورہ فاتحہ کے بعد ایک مخصوص سورت پڑھتے تھے. تو ایک دن تہجد میں جب اٹھے اور سورہ فاتحہ کے بعد وہ سورت پڑھنی چاہی تو ایک لفظ بھی ذہن میں نہیں آیا. بڑے پریشان ہوئے کہ ایسی بھولی کہ ایک لفظ بھی ذہن میں نہیں آ رہا. صبح کے وقت دیگر صحابہ کرام سے بات کی کہ وہ فلاں سورت نہیں ذہن میں آ رہی بالکل. تو انہوں نے کہا ہمارا بھی یہی حال ہے, ہمیں بھی وہ یاد نہیں آ رہی کہ وہ کیا ہے. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آج کی رات وہ سورت اٹھا لی گئی. تو اب وہ سورت اٹھی تو اس کے الفاظ بھی ذہنوں سے محو ہو گئے اور اس میں جو حکم تھا وہ بھی ساتھ ہی اس کا اٹھا دیا گیا. تو ایک تو یہ سورت. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات حکم باقی, آیت کے الفاظ کو منسوخ کر دیا گیا, یعنی آیت کے الفاظ حصہ قرآن نہ رہے. اور جو حصہ قرآن سے مراد ہے کہ جو لکھا ہوا ہمارے پاس قرآن موجود ہے اس کا حصہ نہ رہے اور اس کا حکم باقی ہے. جیسے رجم کے بارے میں کہ اگر شادی شدہ مرد و عورت بدکاری کرے تو شریعت کا حکم ہے رجم کرنے کا. یہ رجم کا حکم تو باقی ہے, نبی پاک علیہ السلام نے اس پر عمل فرمایا, خلفاء راشدین نے اس پر عمل فرمایا, اسلام کی تاریخ کے اندر اس کے اوپر عمل ہوتا رہا. لیکن وہ جو آیت مبارکہ ہے جس میں اس کا حکم دیا گیا تھا وہ آیت قرآن پاک میں نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا یوں قرآن پاک میں لکھا جانا جو اسے منسوخ کر دیا گیا. تو حکم موجود اور آیت کے الفاظ کو اٹھا لیا گیا. تیسری صورت یہ ہے کہ حکم اس کا اٹھا لیا گیا, آیت موجود ہے, اور زیادہ تر صورت یہی ہے کہ آیت موجود اور اس کا حکم اب نہیں ہے. جیسے وصیت کے بارے میں قرآن پاک کے اندر آیت موجود ہے, اب بھی وہ آیت مبارکہ موجود ہے کہ تم پہ فرض کیا گیا وصیت کرنا جبکہ اس کی موت کا وقت آ جائے اور وہ مال چھوڑے. تو مال ہو, موت کا وقت آ جائے تو وصیت کرنا فرض ہے. یہ آیت مبارکہ اب بھی موجود. لیکن یہ جو تھا کہ کتبہ علیکم تم پر فرض کر دیا گیا وصیت کرنا، یہ فرضیت ختم ہو گئی.
ٹھیک.
اور اس کی جگہ قرآن پاک کے اندر دوسری آیت مبارکہ موجود ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے کہ لڑکے کے لیے دو لڑکیوں کے برابر حصہ ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مزید پوری آیت کے اندر سارے احکام بیان کیے، باپ کا اتنا، بیوی کا اتنا، ماں کا اتنا، یہ سارے احکام بیان کیے. تو اب آیت جو جس آیت کا حکم منسوخ ہے وہ بھی موجود ہے، اور جس آیت نے اسے نسخ کیا یعنی اس حکم کی جگہ آئی وہ بھی موجود ہے. تو دونوں ہی موجود ہیں، تو ناسخ اور منسوخ دونوں قرآن پاک کے اندر موجود ہے. اور اس طرح کی آیتیں بہت ساری ہیں، صرف یہی نہیں اس کے علاوہ بھی متعدد آیتیں ہیں کہ جو قرآن پاک میں ہیں کہ ان کا حکم منسوخ ہو چکا لیکن آیت موجود اور اس کا ناسخ بھی قرآن پاک کے اندر موجود ہے. تو لہذا یہ تینوں صورتیں، آیت اور اس کا حکم دونوں اٹھا لیے جائیں، آیت اٹھا لی جائے، الفاظ اٹھا لیے جائیں، حکم باقی، اور آیت اور حکم دونوں موجود اور لیکن پہلا حکم جو ہے وہ منسوخ ہو گیا، دوسرا حکم اس کی جگہ آ چکا، تو حکم اٹھ گیا لیکن الفاظ باقی.
اچھا مصعب، ایک اور بات، جیسے آیت کریمہ میں فرمایا کہ ما ننسخ من آیت او ننسیہا ناتی بخیر منہا، یعنی یا تو اس کی مثل لے آتے ہیں یا اس سے بہتر لے آتے ہیں. تو اس مثل لانے سے یا اس سے بہتر، اس کے برابر لانے سے یا اس سے بہتر لانے سے یہاں کیا مراد ہے؟
یہ جو آیت میں فرمایا گیا نا کہ جو آیت ہم کوئی منسوخ کریں یا ہم اسے بھلا دیں تو جو ہم دوسری لے کر آئیں گے وہ یا تو پہلی سے بہتر ہوگی یا پہلے جیسی ہی ہوگی، اس کا حکم پہلے جیسا ہی ہوگا. پہلی سے بہتر ہونے کی دو صورتیں ہو سکتی، ایک یہ ہے کہ پہلا حکم زیادہ مشکل تھا، دوسرا حکم اس کی بنسبت آسان ہے، تو آسان پہ عمل کرنا جو ہے وہ آدمی آسانی سے کر لیتا ہے تو وہ پہلے سے بہتر ہے. دوسرا یہ ہے کہ پہلا جو حکم ہے اس میں ثواب کم ہے اور جو دوسرا حکم آیا اس میں ثواب زیادہ ہے، یہ اس سے بہتر والی صورت ہوگی. اور اسی کی مثل یہ ہے کہ جتنا ثواب پہلے حکم میں تھا اتنا دوسرے میں ہے، جتنا مشکل پہلے تھا اتنا ہی دوسرا ہے، تو یہ ہے اس کی مثل ہونا. اب تینوں کی مثال، پہلی صورت کہ پہلا حکم زیادہ مشکل تھا، دوسرا اس کی بنسبت آسان ہے، تو یہ دوسرا پہلے سے بہتر ہے اپنی مشقت کے اعتبار سے. اس کی مثال یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ جب دشمن سے تمہارا مقابلہ ہو تو دشمن اگر تم سے 10 گنا بھی زیادہ ہے تب بھی تم پر ان سے جہاد کرنا فرض ہے، 10 گنا سے بھی جہاد کرنا فرض ہے، 100 کے مقابلے میں 1000 بھی ہوں گے تو جہاد فرض، ہاں اس سے زیادہ ہوں گے تو اب تمہیں چلے جانے کی اجازت ہے. اس کے بعد دوسرا حکم آیا کہ جب تک وہ تم سے دگنے ہیں تب تک تمہیں تمہارے اوپر جہاد کرنا فرض، دگنے سے زیادہ ہو جائیں تو پھر نہیں. تو اب 10 گنا سے بھی لڑنے کا حکم اور صرف 2 گنا تک لڑنے کا حکم آ گیا، یہ دوسرا حکم پہلے سے آسان ہے، تو یہ دوسرا حکم پہلے سے بہتر ہے مشقت کے اعتبار سے، لوگوں کی آسانی کے اعتبار سے. یہ اچھا ثواب کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے اس کی مثال علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ ایک کال کے مطابق شروع اسلام میں جب روزے کا حکم دیا گیا، تو اب جیسے حکم ہے نا کہ اب ہمارے اوپر کیا گیا، اگر روزہ رکھ سکتے ہیں تو روزہ ہی رکھیں گے، اور اگر نہیں رکھ سکتے تو پھر وہ بالکل جو ہے موت کے قریب، پھر اس کے فدیہ دینے کا حکم ہے، یا بوڑھا آدمی ہے تو اس کا فدیہ دے دے. لیکن پہلے شروع اسلام میں جب روزے کا حکم اترا اس وقت ابتدائی طور پر ہی یہ اجازت تھی کہ چاہے روزہ رکھ لو چاہے فدیہ دے دو، چاہے روزہ رکھ لو چاہے فدیہ دے دو. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اس آیت کا ایک ترجمہ یہی تھا، اور ان پر جو روزے کی طاقت بھی رکھتے ہیں ان پر بھی ایک مسکین کا فدیہ، یعنی طاقت رکھنے والا بھی اگر فدیہ دے دے تو اس کو کفایت کرے گا. پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا اور یہ حکم آیا کہ جب تک طاقت ہے تو روزہ ہی رکھنا ہوگا، فدیہ نہیں دے سکتے، فدیہ صرف اس صورت میں کہ جب بڑھاپے کی وجہ سے روزے کی طاقت ہی ختم ہو گئی اور اب صورت ہی نہیں ہے کہ روزہ رکھ سکے. تو اب پہلے تھا فدیہ اور روزے کے اندر اجازت، آپشن تھا، پھر متعین کر دیا روزہ، روزہ ہی رکھنا یہ فدیہ دینے سے افضل ہے، روزہ ہی رکھنا فدیہ دینے سے افضل ہے، تو لہٰذا یہ جو دوسرا حکم ہے ثواب کے اعتبار سے اس پہلے والے حکم سے زیدہ ہے، تو یہ ہے اس سے بہتر، بھی خیری منہ، پہلے حکم سے بہتر آ گیا۔ برابری کی مثال کہ جیسا پہلا حکم تھا ویسا ہی دوسرا ہے، اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے پہلے حکم تھا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، بعد میں فرمایا گیا کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، ادھر منہ کر لو یا ادھر منہ کر لو مشقت کوئی فرق نہیں ہے، مشقت جتنی ادھر منہ کرنے میں اتنی ادھر منہ کرنے میں کوئی مشقت نہیں، اور ثواب میں بھی کوئی فرق نہیں۔ ایسا نہیں تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو ایک نماز کی 10 نیکیاں ملتی تھیں، خانہ کعبہ کی طرف پڑھنا شروع کیا تو 20 ملنا شروع ہوگی، ایسا نہیں۔ جتنا ادھر ثواب تھا اتنا ہی ادھر ثواب ہے، تو یہ وہ صورت ہے کہ جس میں آسانی و مشقت بھی دونوں کی مثلیہ اور ثواب بھی دونوں کا مثلیہ، تو یہ وہ صورت ہے جو آیت مبارکہ میں فرمائی گئی کہ نأتی بخیر منہا او مثلیہ، ہم اگر کوئی آیت منسوخ کریں یا اسے بھلا دیں تو دوسری ہم اسے بہتر لے آتے ہیں یا اسی کی مثل لے آتے ہیں۔
بہت خوبصورت۔ مدنی چینل کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اگلی آیت کی طرف، اور یہ آیت ہے 114، اور مسجدوں کے حوالے سے کچھ احکام بیان فرمائے گئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ترجمہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں کو اس بات سے روکے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے، انہیں مسجدوں میں داخل ہونا مناسب نہ تھا مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اچھا مطلب پہلا سوال تو یہ ہے کہ اس آیت کا جو سیاق و سباق ہے وہ کیا ہے، اور پھر ذکر اللہ سے منع کرنے کا کیا مطلب ہے، یعنی کون کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ذکر اللہ میں داخل ہیں، اگر کوئی ان سے منع کرے تو وہ ذکر اللہ سے منع کرنا شمار ہوگا۔
یہ جو آیت مبارکہ ہے اس کے دو سیاق و سباق بیان کیے گئے ہیں، تو فرمایا کہ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں سے روکے کہ ان میں اللہ کا ذکر کیا جائے۔ تو کون تھے کہ جن کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکتے تھے اور انہیں ظالم قرار دیا گیا، اور صرف ظالم نہیں بلکہ بہت بڑا ظالم، اس سے بڑھ کر ظالم کون کہہ کے فرمایا گیا۔ ایک تو یہ ہے کہ یہودیوں کے لیے بیت المقدس بڑا ایک قابل احترام تھا، ان کا قبلہ بھی تھا اور وہ اس میں عبادت بھی کرتے تھے، لیکن زمانہ نبوی سے بہت عرصہ پہلے عیسائیوں نے ایک مرتبہ بیت المقدس پر حملہ کیا اور اس میں یہودیوں کے جو جنگجو لوگ تھے ان کو قتل کر دیا، ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا اور ان تورات شریف کو آگ لگا دی، اور مسجد بیت المقدس کے اندر انہوں نے جو ہے وہ گندگی ڈال دی، خنزیر ذبح کیے اور جو بے ادبی اور گستاخی کر سکتے تھے وہ کی، اور یہودیوں کو وہاں عبادت کرنے سے مطلقاً روک دیا۔ اب اس وقت شریعت تو چلتی آ رہی تھی، ایک تو یہ ہے نا کہ شریعت ان کی ختم ہو چکی ہے، تو اب انہیں کہا جائے کہ بھائی جب تمہاری شریعت ہی باقی نہیں ہے تو تم کدھر آگے عبادت کرنے گے، لیکن ان کی تو شریعت چلتی آ رہی تھی۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں سے روکے کہ ان میں اللہ کا ذکر کیا جائے۔ تو ایک تو اس کا سیاق و سباق یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس میں کفار مکہ کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ کفار مکہ نے دو طرح مسلمانوں کو روکا اللہ کے گھروں سے کہ ان میں اللہ کا ذکر کیا جائے، کس طرح؟ ایک تو جیسے مشہور واقعہ کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی پاک علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ خانہ کعبہ مکہ مکرمہ جا رہے تھے تاکہ جا کے عمرہ کریں، اور کفار مکہ نے وہاں حدیبیہ کے مقام پہ جو ہے وہ روک دیا اور آگے نہیں آنے دیا، اور یہ کہا کہ نہیں اس سال ہم نہیں کرنے دیں گے۔ تو نبی پاک علیہ السلام اور صحابہ کرام نے وہاں جا کے کیا کرنا تھا؟ اللہ کا ذکر کرنا تھا، خواہ وہ طواف کی صورت میں ہے، عمرے کی صورت میں ہے، وہ نمازوں کی صورت میں ہے، وہ قرآن کی تلاوت کی صورت میں ہے۔ تو کفار مکہ نے مسلمانوں کو اللہ کی مسجد یعنی خانہ کعبہ سے روک دیا، تو اس پر فرمایا گیا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں سے روکے کہ ان میں اللہ کا ذکر کیا جائے. ایک تو اس کا کانٹیکسٹ جو ہے وہ یہ ہے. اچھا دوسرا کفار ہی کے حوالے سے کہ کفار نے صحابہ کرام کو اور نبی پاک علیہ السلام کو مکہ مکرمہ سے ہجرت پر مجبور کر دیا. تو یہ جو ہجرت پر مجبور کرنا تھا یہ کیا تھا؟ یہ اللہ کے گھر سے روکنا جہاں آزادی ہونی چاہیے تھی کہ جب چاہیں جیسے چاہیں اللہ کی عبادت کریں, اور حقیقی اللہ تعالیٰ کی عبادت تو انہوں نے کرنی تھی. حقیقت تو عبادت انہوں, وہ تو بتوں کی پوجا کرتے تھے. اللہ کی عبادت کرتے تو بتوں کو ساتھ ملا کے کرتے تھے, اور وہ عبادت عبادت ہی نہیں, وہ تو شرک ہے. تو کفار نے مسلمانوں کو خانہ کعبہ سے مسجد حرام سے روکا ہوا تھا اپنے اس طرز عمل کے ذریعے. تو اس پر فرمایا گیا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں کو روکے یا اللہ کی مسجدوں سے روکے کہ ان میں اللہ کا ذکر کیا جائے. تو یہ دو اس کے بیان کیے گئے کہ ان کے اس کے پیچھے دو یہ مفہوم موجود ہے. اب یہ کہ اللہ کے ذکر سے کیا مراد, اللہ کے ذکر سے مراد وہ جملہ صورتیں ہیں جو جن پر ذکر اللہ کا اطلاق آتا ہے, جن پر ذکر اللہ کا لفظ بولا جاتا ہے. جیسے نماز ہے, بڑی واضح صورت ہے کہ اللہ کا ذکر ہے. خود اللہ کا نام لینا ہے, سبحان اللہ الحمدللہ جو کلمات مقدسہ ہیں ان کا پڑھنا جو ہے یہ اللہ کا ذکر ہے. اچھا اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت, یہ بھی اللہ کے ذکر میں داخل ہے. اسی طرح واعظ و نصیحت کہ لوگوں کو اللہ کے دین کا پیغام پہنچانا, اللہ کے دین کی باتیں بتانا, یہ بھی اللہ کے ذکر میں داخل ہے. اب جو ان سے روکتا ہے, نماز سے روکے, ذکر اللہ سے روکے, یا جو ہے وہ یہ واعظ و نصیحت سے روکے کہ جس میں خلاف شرع کوئی چیز نہیں اور کوئی امر ممنوع کا ارتکاب بھی نہیں اور بلا وجہ وہ اس سے روک رہا ہے, تو وہ بھی اسی کے اندر داخل ہے. تو یہ ذکر اللہ کی ساری صورت اس کے اندر آ جاتی ہے.
اچھا مصعب, شریر لوگوں کو مسجد میں داخل ہونے سے روکنا, تو اس کا شریعت مطہرہ میں اس حوالے سے کیا حکم ہے؟
دیکھیں شریروں کا روکنا اس میں نہیں آئے گا. یہاں جو روکنا ہے اس کے الفاظ آپ دیکھیں, وہ ہے اللہ کا ذکر کیا جائے, اس سے روکا جائے, اللہ کے ذکر سے روکا جائے. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ذاکرین کو روکنا منع ہے, جو ذکر اللہ کرنے والے ان کو روکنا منع ہے. شریر ذکر اللہ نہیں کریں گے, شریر شر کریں گے. ان کو روکنا شر سے روکنا ہے, ذکر اللہ سے روکنا نہیں. لہذا اگر کسی کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ وہ مسجد میں شر پسندی کرتا ہے تو اسے روکنا درست ہے. بہت سارے افراد ایسے ہیں جن کو مسجد آنے سے روکنے کا حکم حدیث کے اندر ہے. فرمایا کہ مسجدوں کو بچوں سے بچاؤ. کیوں؟ بچے آ کے شرارتیں کرتے ہیں, شور مچاتے ہیں. تو اب بچوں کو روکنا ذکر اللہ سے روکنا نہیں ہے, مسجد کو شور شرابے سے بچانا ہے, شرارتوں سے بچانا ہے. فرمایا پاگلوں کو مسجدوں سے دور رکھو. کیوں؟ اس لیے کہ پاگل آ کے پاگل پانی کریں گے, اللہ کا ذکر تو نہیں کریں گے. اچھا اسی طرح فرمایا کہ مسجدوں کے اندر خرید و فروخت نہ کرو, کیونکہ خرید و فروخت ایک دنیاوی کام ہے. تو اب اگر کسی کو مسجد میں آنے سے اس لیے روکا کہ پتہ جناب مسجد میں بیٹھ کے سامان بیچتا ہے, تو اسے روکا کہ بھائی تم نے یہ کام نہیں کر سکتے, تو اسے روکنا ذکر اللہ سے روکنا نہیں ہے, اسے روکنا تجارت سے روکنا ہے, دنیاوی امر سے روکنا ہے. تو جہاں ایسی کوئی صورتیں ہیں ان سے روکنا درست ہے. اسی طرح بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں فسادی ہیں, شر پسند ہے, مسجد میں آتے ہیں تو شر پھیلاتے ہیں. آ کے جان بوجھ کے وہ حرکت کریں گے, دوسرے لوگ مشتعل ہوں گے. جان بوجھ کے خواہ وہ دین ہی کے نام پر ایسی کوئی حرکت کر دیں کہ جناب میں تو اللہ کے دین پہ عمل کر رہا ہوں, لیکن پتہ ہے کہ اشتعال پھیلے گا, لڑائی ہوگی, فتنہ فساد ہوگا. تو جہاں وہ فتنہ فساد پیدا کر رہا ہے وہاں اگر اسے روکا, تو یہ اسے روکنا فتنہ فساد سے روکنا ہے, ذکر اللہ سے نہیں روکنا. جو یہاں فرمایا کہ اس مساجد میں اللہ کا ذکر کیا جائے. اچھا اسی طرح فقہ اکرام نے فرمایا کہ جس کے منہ سے شدید بدبو آتی ہے اسے مسجد سے روکا جائے گا. بعض لوگوں کو بغل کی بدبو کی بیماری ہوتی ہے, انہیں مسجد سے روکا جائے گا. اچھا بعض لوگ جو ہے وہ کیا نام ہے, جیسے یہ ناپاکی وغیرہ کا ہوتا ہے نا, بعض کے پیشاب خانے کا مسئلہ ہے تو انہوں نے وہ اپنے ساتھ میں وہ کٹ لگی ہوتی ہے ان کے ساتھ, تو اب یہ ہے تو وہ ناپاکی کو مسجد سے روکا ہے, ذکر اللہ سے تو نہیں روکا. تو یہ دیکھا جائے گا کہ روکنے کے پیچھے بنیاد کیا ہے, سبب کیا ہے, ریزن کیا ہے اس کے پیچھے. اگر وہ ریزن شرعاً ویلڈ ہے کہ جس کی وجہ سے اسے روکا جا سکتا ہے تو اسے روکا جا سکتا ہے. محض خالصتاً اللہ کے نام لینے کی وجہ سے اسے روکا جائے تو وہ منع ہے, اور اس کے اوپر یہ آیت مبارکہ منطبق ہوتی ہے.
اچھا آیت میں ایک لفظ ہے, ایک ٹکڑا ہے, وہ صافی خرابی ہے, اور وہ جو مسجد کی خرابی یعنی اس کی ویرانی میں کوشش کرے, تو یہ مسجد کی ویرانی کی کوشش کرنا، اس سے کیا مراد ہے اس آیت کریمہ؟
دیکھیں، جیسے مسجد کی آبادی دو طرح ہوتی ہے نا، اسی طرح مسجد کی ویرانی بھی دو طرح ہے. مسجد کی آبادی یہ بھی ہے کہ مسجد تعمیر کی جائے، یعنی کنسٹرکشن کی جائے، بلڈ کی جائے مسجد. اور مسجد کی آبادی یہ بھی ہے کہ مسجد میں لوگوں کو لایا جائے، کہ مسجد کی یہ مانوی آبادی ہے کہ لوگ آئیں، نماز پڑھیں، تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں، وہاں اجتماع ہو، وہاں سنتیں سیکھی جائیں، سکھائی جائیں، دین سیکھا جائے، سکھایا جائے، قرآن پاک پڑھا جائے، پڑھایا جائے. یہ مسجدوں کی آبادی ہے. تو ایک مسجد کی تعمیر ہے کہ اس کی بلڈنگ بنائی جائے، ایک مسجد کی تعمیر ہے کہ اس میں نمازی آئیں. اب اس کے اپوزٹ مسجد کی ویرانی اور بربادی کی بھی دو ہی صورتیں ہوں گی. ایک یہ ہے کہ معاذ اللہ مسجد گرا دی جائے، مسجد کی عمارت گرا دی. کیوں جی؟ کسی بھی بدماشی کی وجہ سے، کسی جناب عہدے دار اور منصب دار اور کہ جو ہے نا وہ گھر کو جگہ چاہیے اور اس نے مسجد کا اتنا حصہ کھا لیا، قبضہ کر لیا اور بنا لیا، تو یہ بھی مسجد کی ویرانی. یا مسجد کی زمین پر قبضہ کر لیا جائے، یہ بھی مسجد کی ویرانی کی صورت. یا خود دینی کام کے نام پر ہی مسجد کے اندر مسجد کو ویران کر دیا جائے. مثلاً ایک مسجد ہوتی ہے، بعد کا جب اس کی نئی تعمیر کرتے ہیں تو جہاں پر پہلے نماز ہوتی تھی اس جگہ کو وضو خانہ بنا دیتے ہیں، اس جگہ کو جوتے اتارنے کی جگہ بنا دیتے ہیں، اس جگہ مسجد کا سٹور روم بنا دیتے ہیں، اس جگہ امام کا حجرہ بنا دیتے ہیں. اب پہلے وہاں نماز ہوتی تھی تو وہ عین مسجد تھی، اب یہ چیزیں بنا کر اسے نماز سے ہمیشہ کے لیے روک دیا گیا، یہ حرام ہے.
اللہ اللہ.
تو یہ بھی مسجد کی ویرانی کے اندر آتا ہے. اچھا، یہ تو وہ ہے کہ جہاں پر عمارت کے اعتبار سے یا جگہ کے اعتبار سے ویرانی ہے. دوسری صورت وہ جو میں نے عرض کی کہ جیسے مانوی تعمیر ہے، اسی طرح مانوی بربادی، کہ لوگوں کو مسجد آنے سے روکا جائے. اور اس میں وہ لوگ بھی شامل ہے جو اپنی اولاد کو مسجدوں میں جانے سے روکتے ہیں. جیسے لوگ ہیں نا بول دے مولویوں کے پاس اتنا نہیں جایا کرو، کیا مسجد کے اندر بیٹھے رہتے ہو، تو یہ لوگ بھی اسی میں داخل ہیں کہ جو اللہ کی مسجدوں کو ویران کرنے میں کوشش کرتے ہیں. کیونکہ ویران ہی کر رہے ہیں نا، جس نے اپنی اولاد کو روکا اور وہاں کوئی شرعی عذر نہیں ہے، بلا وجہ صرف یہ کہ مذہبی ہو جائے گا، دیندار ہو جائے گا، داڑھی شریف رکھ لے گا اور دینی باتیں کرنے لگ جائے گا، دین سیکھ جائے گا، ان وجہ سے روکا، تو ان کا روکنا حرام ہے، ان کا روکنا ناجائز ہے اور یہ اجازت کسی بھی صورت اس کی نہیں ہے. تو یہ بھی اس کے روکنے کے اندر آ جاتا ہے. تو اب خواہ وہ اولاد کو روکنا ہے یا وہ لوگوں کے درمیان مسجد کے حوالے سے یا امام کے حوالے سے، خطیب کے حوالے سے، عالم دین کے حوالے سے، ان میں اس طرح نفرت پھیلانا کہ جس کی وجہ سے لوگ مسجدوں میں آنے سے کترائیں، مسجدوں میں آنے سے رکیں، تو یہ بھی ان مسجدوں کی ویرانی میں کوشش کرنا ہے. جیسے آپ خود دیکھ لیں، ایک بندہ اگر یہ آرٹیکل لکھ دے یا کالم لکھ دے یا ایسی خبر لکھ دے کہ مسجدیں جو ہیں وہ یہ کرتی ہیں، مسجدیں یوں کرتی ہیں، مسجدوں میں یہ ہو رہا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ بولیں گے نہیں بھی مسجدوں میں نہیں جانا، مسجد میں تو یہ کیا جاتا ہے، یہ سکھایا جاتا ہے. اب اس بندے کے لکھنے کی وجہ سے جو لوگ مسجد میں نہیں گئے تو مسجد کی آبادی کو روکا، مسجد کی ویرانی کے اندر اس نے کوشش کی، لہذا یہ لوگ بھی اس وعید کے اندر شامل ہے. تو مسجد کی آبادی کی بھی دو صورتیں، مسجد کی ویرانی کی بھی دو صورتیں. تو جو ویرانی کے اندر کوشش کرے گا اس کے اوپر یہ وعید منطبق ہوگی.
اچھا مدنی چینل کے ناظرین، تو اگر ہم میں سے کوئی معاذ اللہ اس طرح کی غلطی کر چکا ہے تو وہ توبہ کرے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس بات کی کوشش کرے کہ وہ اپنی اولاد کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے چاہنے والوں کو مسجد کی طرف لے کر آئے. اور دعوت اسلامی کی مسجد بھرو تحریک، سبحان اللہ، اس تحریک کی بدولت الحمدللہ ہزاروں نوجوانوں کو ہدایت نصیب ہوئی ہے. بہت سے لوگ ایسے تھے جو معاشرے کے انتہائی بگڑے ہوئے فرد سمجھے جاتے تھے، لوگ ان سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے تھے، لوگ ان کے ساتھ چلنے سے ڈرتے تھے، لوگ ان کے ساتھ بات کرنے سے ڈرتے تھے، اپنی اولاد کو ان کے قریب نہیں جانے دیتے تھے. لیکن یہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا فیضان ہے، دعوت اسلامی کا فیضان ہے اور مسجد بھرو تحریک کا فیضان ہے کہ آج وہی لوگ نہ صرف مسجد میں جاتے ہیں بلکہ اور لوگوں کو بھی مسجد کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور پھر نہ صرف خود اکیلے نماز پڑھتے ہیں بلکہ وہ مسجدوں میں امام بن کر دوسروں کو بھی نماز پڑھانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اور میٹھے اسلامی بھائیوں، مسجدوں کی آبادی کی ایک اور کوشش جو ہم دعوت اسلامی کے ماحول میں دیکھتے ہیں وہ ہے مدنی قافلہ، مدرسۃ المدینہ بالغان، جہاں عشاء کی نماز کے بعد نوجوانوں کو، وہ لوگ جو بچپن میں قرآن نہیں سیکھ سکے یا سیکھے لیکن صحیح نہیں سیکھ سکے، تو انہیں عشاء کی نماز کے بعد یا کسی بھی وقت مناسب پر بٹھا کر قرآن کریم کی تلاوت سکھائی جاتی ہے، تجوید کے ساتھ صحیح طریقے سے قرآن پڑھنا سکھایا جاتا ہے۔ مدری قافلے، آپ کو حیرت ہوگی کہ ہم نے تو ایسا بھی سنا ہے کہ بعض مساجد ایسی تھیں جو کئی کئی سال سے بند تھیں، دس دس سال سے، پندرہ پندرہ سال سے وہاں کسی نے نماز نہیں پڑھی تھی، لیکن دعوت اسلامی کے مدنی قافلے وہاں گئے، انہوں نے ان مسجدوں کی صفائی کی، ان کے تالوں کو کھولا، اور پھر محلے کے، گاؤں کے، اس شہر کے بسنے والے لوگوں کو اس مسجد کی طرف لے کر آئے، اور اس مسجد کو جو ویران ہو چکی تھی اس کو نمازیوں سے آباد کر دیا۔ اور مسجدوں کو آباد کرنے کی ایک اور بہت ہی خوبصورت سی کوشش، وہ ہے دعوت اسلامی کا سنتوں بھرا اجتماع۔ ہر جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد دعوت اسلامی مساجد میں اپنے سنتوں بھرے اجتماع کا اہتمام کرتی ہے، اور یہ بھی مسجد بھرنے کی ایک کوشش ہے، مسجد کو آباد کرنے کی ایک کوشش ہے۔ آئیے آپ بھی دعوت اسلامی کے اس مدنی مشن میں شامل ہو جائیے اور مسجدوں کو آباد کرنا شروع کر دیجئے۔ آپ مسجد کو آباد کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو اپنی محبت اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے آباد فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو دین کی روح پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن قرآن